السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ہم نے پچھلے مہینے دسمبر میں اس نومبر میں ساتویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھا تھا اور ساتویں پارے ہی سے سورۃ الانعام کا آغاز ہو گیا تھا، اور سورۃ الانعام میں یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ سورت کا خاص پس منظر یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک دلیل ہاتھ آ گئی تھی. وہ دلیل یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہماری فرمائش کے مطابق کو معجزہ دکھائیے، اگر آپ نے معجزہ دکھا دیا تو ہم سمجھیں گے آپ سچے نبی ہیں، اور نہیں دکھایا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھا دیجئے، شاید یہ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ یہ ان کا صرف ایک بہانہ ہے، معجزہ دیکھ کر بھی یہ کہہ دیں گے یہ جادو ہے اور ایمان نہیں لائیں گے، اور جو قوم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے پھر وہ کسی قسم کی رعایت کی مستحق نہیں، پھر اس پر عذاب آئے گا. لہذا معجزہ دکھانا ان کے حق میں کوئی خیر نہیں بلکہ ایک نازک معاملہ ہے، اس لیے اصل ایمان ایمان بالغیب ہے اور ہم ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نہیں دکھائیں گے. اس پر مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شدید مشقت اور انتہائی افسوسناک جو صورتحال ہے اس سے گزر رہے تھے. ایک طرف اللہ کی طرف سے صاف جواب معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور دوسری طرف لوگوں کی طرف سے آپ کا مذاق اور آپ کا تمسخر. اس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی. ساتویں پارے میں سورہ انعام کے 13 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں یہ مضمون بار بار آیا، اور اب 8ویں پارے میں جو سورہ انعام کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں پھر ابتدا ہی میں یہ مضمون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا انداز ہے. آیت نمبر 111 میں فرمایا، اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. الفاظ ہیں 8ویں پارے کے آغاز میں کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں، وکلمہم الموتا، اور اگر مردے بھی زندہ ہو کر ان سے گفتگو کریں، وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا، اور ہم ہر چیز جس کا یہ تقاضا کریں اگر ہم ان کے سامنے لا کر پیش بھی کر دیں. فرمایا ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، ان کی نیت ماننے کی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس وقت ان کو ایک جواب ہاتھ آ گیا ہے، ایک ان کا یہ بہانہ ہے اپنے ایمان نہ لانے کا، ورنہ حقیقت میں یہ حق کو جاننے اور حق کو پہچاننے کی جستجو ہرگز نہیں رکھتے. فرمایا ولکن اکثرہم یجہلون، بلکہ ان میں سے اکثر جہالت پر اترے ہوئے ہیں.
اس کے بعد آیت نمبر 112 سے 113 میں ایک بہت اہم مضمون اللہ نے ہمیں دے دیا اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے کہ شیاطین خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے سجھاتے رہتے ہیں. شیاطین انسانوں میں بھی ہیں یہ آیت بتاتی ہے اور جنات میں سے بھی ہیں, اور ایک دوسرے کو بڑی خوشکن باتیں, بڑی خوشنما باتیں جو بظاہر منطق کی نظر آتی ہیں وہ سجھاتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ہوتی ہیں دھوکہ دینے والی, فریب دینے والی. انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی معجزے والی, اور بہت سے لوگ اس بات سے متاثر ہو رہے تھے کہ اگر سچے نبی ہیں تو پھر ان کو معجزہ دکھانا چاہیے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ معجزہ دکھانے کے باوجود کیونکہ مان نہیں لائیں گے. قوم سمود نے معجزہ مانگا تھا, دکھایا گیا تھا, زندہ اونٹنی برآمد کر دی گئی تھی پہاڑ سے, پھر بھی ایمان نہیں لائے, کہہ دیا تھا جادو ہے. تو لہذا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر معجزے دکھا دکھا کے لوگوں کو مسلمان کرنا ہوتا تو پھر یہ کہ سبھی مسلمان ہو جاتے. تو اصل بات معجزہ یا نشانی دیکھ کر نہیں ہے, اصل ایمان بالغیب, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو یہ خوشنما باتیں ہر نبی کے مشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے, نیک لوگوں کے مشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے شیاطین ایک دوسرے کو ہر دور میں سجاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ حرکت نہ کر سکتے, ایک دوسرے کو اس طرح کی پٹیاں نہ پڑھا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیل دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے ہی کچھ اپنی بے عملی کے لیے جواز ڈھونڈنا چاہیں ان کو جواز مل جائے, اور وہ مکھیاں گندگی کی طرف چلی جائیں, وہ اس قسم کی باتوں سے جواز لے کر اپنی بے عملی کو جاری رکھیں, اور اب زیادہ دھڑلے کے ساتھ, اب چونکہ جواز مل گیا ہے, زیادہ دھڑلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کر سکیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ دور میں اسی قسم کی خوشنما بات وہ روشن خیالی اعتدال پسندی کے عنوانات سے پیش کی گئی. بظاہر بڑی اچھی اصطلاحات ہے روشن خیالی, انسان کو روشن خیال ہونا چاہیے, تاریک نظر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کہ انتہا پسند نہ ہونا چاہیے بلکہ معتدل اور اعتدال ہونا چاہیے. لیکن ان دو اصطلاحات کے ذریعے سے اصل مقصد کیا تھا کہ مغربی کلچر, مغربی تہذیب, مغربی ثقافت, اس کو ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی رائج کرنا, مسلم معاشروں کو بھی اسی طرح سے بے حیا کرنا جس طرح سے کہ مغربی معاشرہ بے حیا ہے. اور اس طرح آپ جانتے ہیں کسی روشن خیالی کے نام پر میراتھن ریسز کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا, 10,000 کی تعداد میں خواتین کو گھروں سے نکال کر اسمبلیوں کے اندر پہنچا دیا گیا, اور اس کے بعد رفتہ رفتہ آپ دیکھتے ہیں اشتہارات میں اور سائن بورڈ کے اوپر بھی انتہائی حیا باختہ تصاویر آنا شروع ہو گئیں روشن خیالی اعتدال پسندی کے نام پر, جو ہے وہ خوشنما جو ہے وہ اصطلاحات کے ذریعے سے. اصل کیا ہے؟ شیاطین نے گندگی, بےہودگی, بےحیائی اس کو فروغ دیا. آیت 114 تا 115 میں مضمون یہ آیا کہ صرف معبود برق ہی نے عادلانہ احکامات دیے ہیں. یہ مضمون بھی سورہ انعام کے اس حصے میں آ چکا ہے جو ساتویں پارے میں تھا, کہ مشرکین مکہ مکی دور کے اس آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ان کے سامنے سمجھوتے کی پیشکش رکھتے تھے کہ بہت ہمارے درمیان آپس میں کشمکش ہو گئی, اب یہ کشمکش ختم ہونی چاہیے, آپ ایسا کیجئے کہ ایک سال کے لیے ہمارے معبودوں کی پوجا کیجئے, پھر ہم پورے ایک سال تک آپ کے معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ایک ڈیل کی پیشکش تھی تاکہ جھگڑا ختم ہو اور آپس میں اس طرح ایک ساتھ پرامن فضا میں رہ سکیں. اس کی زوردار نفی کہ ایسا کوئی سمجھوتا تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا, اور اللہ کے رسول ہرگز شرک نہیں کریں گے, اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں مانیں گے, یہ نفی تو سورہ نام کے ساتویں پارے والے حصے میں آ چکی. یہاں پر فرمایا گیا کہ صرف اللہ تبارک و تعالی وہ معبود برق ہے کہ جس نے شریعت دی ہے, جس نے ایک عادلانہ ضابطہ اور قانون دیا ہے, جبکہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطل کو پوجا جاتا ہے کسی نے کوئی شریعت نہیں دی, کسی نے کوئی ضابطہ نہیں دیا, کسی نے کوئی قانون نہیں دیا, اور ان کی پوجا پاٹھ ہوتی ہے بڑی خودغرضی کے ساتھ, ان کا تو کوئی حکم ہے ہی نہیں جس کی اطاعت کرنی پڑے, لیکن ان کی پوجا پاٹھ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ, کہ یہ ہستیاں قیامت کے دن ہمارے سارے جتنے بھی سیاہ مال ہیں ان کے حوالے سے اللہ کیا سفارش کر کے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گی, دنیا میں بھی ہماری حاجات ان کے ذریعے سے پوری ہوگی, آخرت میں بھی ان کے ذریعے سے ہم سرخرو ہو جائیں گے. تو خالص خود غرضانہ تعلق ہے جو معبودان باطل کے ساتھ ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانا جائے گا تو اس نے شریعت دی ہے, اس نے ضابطہ دیا ہے, احکامات دیے ہیں ان کی پیروی بھی کرنی پڑے گی، ایک قید والی زندگی بسر کرنی پڑے گی، وہ قید والی زندگی جس میں کہ انسان اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں میں جکڑ لے گا۔ تو فرمایا کہ میں کیسے اللہ کے سوا کسی اور معبود کی پوجا کروں، کسی اور معبود کو مانوں، جبکہ واحد معبود برحق اللہ ہے کہ جس نے ایک عادلانہ شریعت دی ہے، اور اس عادلانہ شریعت کے نتیجے میں اللہ کا ایک وعدہ پورا ہو گیا، اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، تمہاری مادی ضروریات بھی پوری کروں گا، اس کے لیے میں تمہیں آکسیجن بھی دوں گا، اس کے لیے میں تمہیں غذا بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری روحانی ضروریات بھی پوری کروں گا، اور تمہاری روحانی تسکین ضرورت کے لیے، تمہاری اخلاق کی ضروریات کے لیے میں وحی بھی بھیجوں گا، اپنا ذکر بھی تمہیں سکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ میں تمہیں احکامات اور شریعت بھی دوں گا تاکہ تمہاری اخلاقی روحانی اور مادی تمام ضروریات کو پوری کر دوں۔ تو اس قرآن کے آنے سے اللہ کا وہ وعدہ سچا ثابت ہوا۔ آیت نمبر 116 سے 117 میں پھر ایک بڑی پیاری بات آئی، بڑی اہم بات، کہ اکثریت کی پیروی انسان کو گمراہ کر دے گی۔ الفاظ یہ ہیں آیت 116 کے کہ وہ ان تو اکثر من فی الارض یہ ذلو کا عن سبیل اللہ، اگر تم نے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے، تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ ہر دور میں نیک لوگ اور نیکی کے رستے پر چلنے والے ہمیشہ کم ہوئے ہیں، اور بدی کے رستے پر چلنے والے ہمیشہ زیادہ ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بدی کے رستے کے جو فائدے ہیں وہ نقد ہیں، اور جو نیکی کے رستے کا بدلہ ہے وہ ادھار ہے، وہ قیامت میں ملے گا۔ تو انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی کا فائدہ پہلے لے لوں، اور جو ادھار کا معاملہ اس کو چھوڑ دوں۔ نقد بڑے شوق سے لکھا ہوتا ہے، ادھار اگلے چوک سے، اور یا یہ ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار، جو چیز فوری مل رہی ہے وہ لے لی جائے۔ تو انسانوں کی اکثریت فوری فائدے کے پیچھے چلتی ہے، لہذا کبھی بھی اہل حق کو اپنی تعداد کی قلت کو دیکھ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اہل باطل کی اکثریت کو دیکھ کر کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے ہمیں پہلے ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کو زیادہ لمبی چوڑی امیدیں ہوئی نا، دنیا میں پذیرائی ملے گی نہیں۔ دنیا میں اکثریت اور دنیا میں بڑی تعداد اکثر و بیشتر اہل حق کو نہیں ملی، ہمیشہ باطل کے ساتھ اکثریت رہی ہے۔ لہذا باطل کی اکثریت کو دیکھ کر پریشان مت ہو، اور اپنی تعداد کی قلت کو دیکھ کر ہرگز مایوس نہ ہو، اس لیے کہ معیار حق اکثریت یا تعداد نہیں ہے، معیار حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس کی پیروی ہے۔ اگر وہ پیروی ہو رہی ہے تو چاہے پیروی کرنے والے تھوڑے کیوں نہ ہو، وہ اللہ کیا سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ یہی جو ہے وہ اکثریت کی پیروی مغربی جمہوریت کی ایک لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر گمراہی پھیلی ہوئی ہے، کہ اصل اہمیت اکثریت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اکثریت وہ اکثر و بیشتر، جیسے خود قرآن پاک کہتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتی، وہ بدی کے رستے پر ہوتی ہے، آسانی کے رستے پر ہوتی ہے۔ لہذا جب اس کو بڑا مان لیا جائے، اور یہ ذہن کے اندر تصور ہو کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ حق کو، اللہ کو، اللہ کی تعلیمات کو نہ بنایا جائے، تو پھر لازمن انسان گمراہ ہوگا۔ ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے، کئی اعتبارات سے، بلکہ یوں کہیے کہ منافقت کا شکار ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح بحثیت مجموعی مسلمانہ نے پاکستان علامہ اقبال کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ حکیم الامت ہے، لیکن اقبال خود جمہوریت کے خلاف اور خلافت کا علم بردار تھا۔ جمہوریت کو تو وہ قرآن اپنے کلام میں بار بار کنڈم کرتا ہے۔ اسی کا شعر ہے، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ 10 مزدور ایک طرف ہو ان پڑھ، اور 1 صاحب علم ایک طرف ہو، ظاہر بات ہے 10 مزدور ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ لہذا اکثر و بیشتر لوگ صاحب علم تو نہیں ہوتے، وہ تو اکثر و بیشتر لا علم ہوتے ہیں، اکثریت اسی طرف کی ہوتی ہے۔ اور لہذا یہ ہے کہ جب فیصلہ کن معاملہ تعداد کا ہو، تو اس میں پھر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جذباتی ہوتے ہیں، جو شیلے ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، وہ ہے جو کہ ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اقبال نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تک. تو یہ خاص طور پر تعداد کے حوالے سے اقبال نے مغربی جمہوریت پر پھپتی کسی کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اور خلافت کے حوالے سے اقبال نے کہا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پر اسے رستوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. تو اقبال تو کہتا ہے خلافت کا نظام آئے لیکن ہم اقبال کو ماننے کے باوجود خلافت کا نام سننے کے روادار نہیں اور ہم بھی جمہوریت 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 اسی کا راگ لاتے ہیں. آیات 118-121 میں اللہ نے یہ ہدایت دی کہ معیار حق شریعت ہے, موروثی تصورات نہیں. یعنی جو تصورات باپ دادا کی طرف سے ملے ہیں وہ معیار حق نہیں ہے, معیار حق شریعت ہے. پس منظر اصل میں یہ ہے کہ سورہ مائدہ 103 میں ہم پچھلی مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے خود ساختہ طور پر کچھ جانوروں کو مقدس بنا دیا تھا. اس جانور کی وجہ سے اتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں لہٰذا اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا اور یہ آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, جس کی مرضی کھیتی کھا جائے, جس کا مرضی پانی پی جائے. اس اونٹنی نے اتنی تعداد کے اندر اونٹنیاں پیدا کی ہیں, اتنی اونٹنیوں کی ماں ہے, لہٰذا یہ مقدس ہو گئی. اسی طرح سے اس اونٹ کو چھوڑ دیا گیا ہے بتوں کے نام پر, یہ بتوں کے نام پر ہی ذبح ہوگا, لہٰذا جب تک ذبح نہیں ہوتا یہ مقدس ہے, نہ اس پہ سواری کر سکتے ہیں نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. اس اونٹنی کا دودھ بتوں کے نام بخش ہے, لہٰذا اس اونٹنی کو ذبح نہیں کر سکتے, اس پہ سواری نہیں کر سکتے. اب بہت سے لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن اس طرح کے جانوروں کا تقدس ذہن سے ختم نہیں ہوا. جب کبھی ایسا جانور ذبح کیا جاتا تو وہ اس کا گوشت کھانے سے کتراتے لیکن بہانہ کچھ اور کرتے کہ ہمارا جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے گوشت کھانے سے, یا اس وقت ہمارا جی نہیں چاہ رہا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا کہ اس طرح کے جھوٹے بہانے مت کرو, اور جس جانور پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے ذبح کرتے ہوئے اس جانور کا کھانا حلال ہے, اور جو بھی ماضی کے غلط تصورات ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دو. البتہ یہ ہے کہ وہ جانور کے جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے, اس کو مت کھاؤ. اسی طریقے پر ان آیتوں میں مشرکین کی ایک اور خوشنما بات پس منظر میں اس کی بھی نفی کی گئی. مشرکین یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی شریعت بڑی عجیب ہے, اس شریعت میں جو جانور یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں مارتے ہیں وہ حلال ہے, اور جس جانور کو اللہ تعالی مار دے اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے. بار بار آیا قرآن مجید میں کہ مردار حرام ہے, تو مردار کیسے مردار ہوا؟ اللہ نے اس کو مار دیا, تو اللہ کا مارا ہوا حرام, اور جو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں وہ حلال. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ان کی خوشنما بات ہے, زخرف القول ہے, ان کی اس بات کو قطع اہمیت دو, مت اہمیت دو. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ گناہ کے ہر پہلو کو چھوڑو, خواب و ظاہری ہو خواب و باطنی ہو. اور یہاں پر باطنی گناہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ ذہن میں تو وہ موروثی تصورات کا تقدس ہے, اوپر سے بہانہ کچھ اور ہو رہا ہے, ابھی بھی ذہن میں ان جانوروں کا تقدس ہے, اس وجہ سے وہ جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں, لیکن اوپر سے بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جی نہیں چاہ رہا یا کوئی اور عذر پیش کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جی میں کیا ہے اور ظاہر کیا ہے, تو گناہ کے ظاہری پہلو کو بھی چھوڑو, گناہ کے باطنی پہلو کو بھی چھوڑو. آیت 122 ہمارے لیے بہت ہی ایمان افروز آیت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مستاق بنائے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ غفلت کی زندگی بسر کرنے والا مردہ ہے, لہذا ایک شخص جو غفلت میں تھا, دین سے دور تھا, شریعت سے دور تھا, گویا وہ مردہ تھا. فرمایا اب من کان میتن, بلا وہ شخص جو کہ مردہ تھا. اب اس پر اللہ نے دو احسانات کیے, فأحییناہ, اللہ فرماتے کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا, غفلت سے نکال دیا, اور اللہ کے احکامات اور شریعت کی طرف ہم نے اس کو مائل کر دیا. نمبر دو, وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, پھر ہم نے اسے ایسا نور دیا کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہے. یعنی ہم نے اسے غفلت سے نکالنے کے بعد, سیدھے رستے پر ڈالنے کے بعد, اسے ایسا علم دیا کہ اس علم کے ساتھ اب لوگوں کو بھی وہ غفلت سے نکال رہا ہے, لوگوں کو بھی اللہ کے رستے کی طرف لگا رہا ہے. کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ کہاں سے وہ اب کہاں پہنچ گیا, پہلے خود غافل تھا, پہلے غفلت سے نکلا, اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اور اب اس کے بعد اپنے رشت کے جاریہ کا سامان کر رہا ہے, دوسروں کو بھی غفلت سے نکال رہا ہے اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے. فرمایا یہ کردار ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کردار ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص اس کی مانند ہو سکتا ہے جو ابھی بھی اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ابھی بھی ان اندھیروں سے یعنی غفلت کے اندھیروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے؟ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اور کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح سے مزین کر دیے جاتے ہیں، غفلت کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، اور مزید نحوست یہ ہے، مزید بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے گئے، مراد یہ ہے کہ اپنی برائیوں کو اپنے غلط کاریوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میں نے یوں جھوٹ بول کے اس کو بیوقوف بنایا، میں نے اس طریقے پر فراڈ کیا، میں نے یہ حرکت کی، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے مزین کر دیا جاتا ہے دنیا داروں کے لیے ان کی غلط حرکتوں کو۔ آیات 133 سے 124 میں اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ کر دیا کہ ہر بستی میں اللہ نے جو بستی کے بڑے تھے انہیں کو مجرم بنا دیا۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اکابر مجرمیہا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہر بستی میں اس کے جو بڑے تھے انہیں کو مجرم بنایا۔ آپ پڑھیں گے جو ہے وہ، بلکہ اسی پارے میں بار بار آتا ہے رسولوں کے تذکرے میں کہ ہر رسول کی مخاصد کے اندر آگے پیش پیش کون تھے؟ اس قوم کے سردار۔ قال البلاء الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، سرداروں کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے نبی کی بات مان لی، رسول کی بات مان لی، تو پھر ہماری قدرت اور سرداری خطرے میں ہے، ہمیں پھر کون پوچھے گا، لوگ تو اس طرف چلے جائیں گے۔ لہذا وہی بڑے بڑے سردار ہر دور میں نبیوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے مجرم کی حیثیت سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حق کا راستہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس راستے میں مخالفتیں ہوں گی، اور مخالفتیں بھی وہ کریں گے جو کہ بستی کے صاحب اختیار لوگ ہوں گے، جو بڑے بڑے ہوں گے، جیسے آج ہمارے ہاں جن کو بھی اختیار ملا ہوا ہے وہ بڑے بڑے مجرم ہمارے معاشرے کے ہیں، وہ ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ لوٹ بار کر رہے ہیں اور جو قوم کا سرمایہ ہڑپ کر رہے ہیں اور امریکہ کی ڈکٹیشن پر عمل کرتے ہوئے پورے ملک اور قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جو بستی کے بڑے تھے وہی بڑے بڑے مجرم بن گئے حق کا رستہ روکنے کے لیے۔ اب ان کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ سارے وسائل اور سارے اختیارات وہ حق کا راستہ روکنے اور شیطان کے راستے کو فروغ دینے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اہل حق شریعت پر ڈٹے رہیں، حق پر ڈٹے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ مجرم ان کا رستہ روک نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ حقیقت دکھاتا رہتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، نہ کہ ان بڑے بڑے سرداروں اور ان بڑے بڑے منصبداروں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کرتا ہے، یہاں بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے، اور جو لوگ حق پر ڈٹے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سرخرو کرتا ہے۔ آج 125 سے 127 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی کہ ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے۔ ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آیا میں ہدایت پر ہوں کہ گمراہی پر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت پر لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اب اس کو شریعت کا ہر حکم ایک نعمت محسوس ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور شریعت کے احکامات پر عمل کر کے ایک عجیب سا اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ اور گھٹا ہوا، اس کو شریعت کے احکامات ایک بوجھ محسوس ہوتے ہیں، اور وہ شریعت کے احکامات پر عمل کے حوالے سے پہلو تہی کرتا ہے۔ تو اب یہ ہم میں سے ہر بھائی اور بہن کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہماری شریعت کے حوالے سے کیا کیفیت ہے۔ اگر شریعت کے احکامات، حلال و حرام کی پابندیاں، پردے کے احکامات، نمازوں کی ادائیگی، دیگر فرائض کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس حوالے سے اگر اندر ایک انشراح ہے اور اندر ایک رغبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور اس کی اگر برعکس کیفیت ہے تو رونے کی بات ہے، اللہ سے رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی شریعت اور اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اس کے بعد آیت 128 سے 129 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک حقیقت بیان کی جو اس سے پہلے بھی آئی ہے، سورہ آراف میں ذرا تفصیل کے ساتھ آیت 179 میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت ناکام ہوگی۔ اللہ کے علم کامل میں پہلے سے یہ بات موجود ہے، اللہ ہمیں شخصیت میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. ایک مکالمہ اللہ نے ان دو آیات میں نقل کیا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو شیاطین جن ہیں اللہ تعالی ان سے کہے گا کہ تم نے تو انسانوں میں سے بڑی تعداد کو ہتیا لیا. بڑی تعداد انسانوں کی وہ تمہاری پیروی کرتی رہی. گویا بڑی تعداد انسانوں کے شیاطین کے رستے پر چل کر گمراہی کی طرف چلی جائے گی. اب اس کے بعد وہ انسان کہ جنہوں نے شیطانوں کے رستے کی پیروی کی تھی ان کو غصہ آئے گا کہ یہ سارا کریڈٹ تو جنات کو جا رہا ہے. تو فوراً کہیں گے کہ اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا, یعنی اگر انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا تو ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا, ہم نے بھی کچھ جنات قابو کر رکھے تھے, ہم بھی ان سے کام لیتے رہے. اور اس کے بعد اے اللہ ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے طے کی تھی, ہم تیرے پاس کیا میدان حشر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے سامنے زیادہ اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج جہنم میں شیاطین ان شیاطین جن ان دونوں کو جمع کر دیا جائے گا. اس کے بعد آیت 130 سے 135 میں اللہ نے حقیقت باتیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی ناحق جہنم میں نہیں ڈالے گا, بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا انسانوں اور جنوں سے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے آ کر تم پر ہمارا پیغام واضح کیا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ بالکل ہمارے پاس آپ کے رسول آئے تھے, رسولوں کی تعلیم آئی تھی, لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. ہم نے نقد کا سودا کیا, ہم نے ادھار اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں کسی کو بھی بغیر اتمام حجت کے جہنم میں ڈالنے والا نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں نے تم پر حجت پوری کر دی, تم تک میں نے اپنی بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا, تم نے نہیں مانا, اس لیے تم آج جہنم کے مستحق بن رہے ہو. تو اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا. جو زیادہ بڑے مجرم ہوں گے وہ جہنم کے نچلے گڑے میں ہوں گے, اور جو کم مجرم ہوں گے وہ جہنم کے اوپر والے گڑے میں ہوں گے. اسی طرح سے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بھی درجے ہوں گے. جو زیادہ شریعت کے لیے قربانیاں دے گا, زیادہ شریعت پر عظیمت کے ساتھ عمل کرے گا, اونچے درجے میں ہوگا, اور جو کم درجے پر عمل کرے گا وہ کم درجے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی چیز مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے بلند درجات عطا فرمائے. آیت 136 سے 140 میں مشرکین مکہ کے جو پنڈت تھے ان کے کچھ من گھڑت فیصلوں کا بیان ہے. کھیتی کٹتی اور تیار فصل سامنے آتی اس کے حصے کر دیتے, اور کہتے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے. اگر کسی بت کا حصہ بھولے سے رہ جاتا تو یہ نہیں کرتے کہ کسی اور بت کے حصے میں سے نکال کر کچھ اس کے حصے میں ڈال دے, نہیں, کیونکہ وہ بت تو سامنے ہوتا تھا, اس کا ڈر لگتا تھا. اللہ تعالیٰ چونکہ بہت اوپر ہے وہ نظر نہیں آتا, لہذا اللہ کے حصے میں سے نکال کر کچھ حصہ اور کسی دوسرے بت کے نام پر بھی ڈال دیتے. جیسے یہ مثالیں صرف مکی دور کی نہیں, آج کی بھی ہیں. آج بھی ہمیں امریکہ کا زیادہ ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں, اللہ تو اوپر نظر نہیں آتا, لیکن امریکہ سر پر کھڑا ہے, اس کے ڈکٹیشن ہم فوراً جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. تو بہرحال وہ بھی یہ کرتے تھے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ بتوں کا ان کو زیادہ خوف تھا. اسی طریقے پر ہر دور میں یہ شرک بھی رہا ہے کہ جی دیوتا ناراض ہے اور اس کی بھیٹ کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرو, لہذا بچے ذبح کرتے, جوان لڑکیاں ذبح کرتے تاکہ دیوتا کو راضی کیا جائے. اسی طریقے پر اپنے طور پر فیصلے کرتے کہ بھئی یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس جانور کا, یہ ہمارے مردوں کے لیے تو حلال ہے, عورتوں کے لیے حرام ہے, اور اگر مردہ پیدا ہو تو پھر سب کھا سکتے ہیں اپنے پاس سے, اس جانور کے اوپر سواری حرام ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک ہمارے ہاں گروہ ہے کہ جس نے گھوڑے کو تقدس دے رکھا ہے, اور گھوڑے کے اوپر سواری اور جو ہے وہ گھوڑے کو کسی قسم کے مارنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ گھوڑا کا تقدس ہے. دیہاتوں کے اندر بعض اوقات کچھ گائے بکریاں وغیرہ پیر کے نام پر وقف ہو جاتے ہیں, یہ پیر صاحب کے نام کی, لہذا اس گائے کا خاص احترام ہوتا ہے, اس گائے کا خاص تقدس ہوتا ہے. اسی طرح وہاں پر بھی کچھ جانوروں کا اس قسم کا تقدس تھا. اسی طریقے پر ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ من گھڑت بعض فیصلے ہوتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں 22 رجب کو ایک تہوار ہوتا ہے کنڈوں کے نام سے. اب یہ کنڈے کا لفظ عربی کا ہو نہیں سکتا, اس میں ڈال ہے اور ڈال عربی میں ہے نہیں, اپنے پاس سے ایک رسم بنا لی. اب اس میں ہمارے ہاں پنڈتوں نے کیا چیز سکھائی ہوئی ہے کہ یہ کونڈے کی نیاز گھر سے باہر نہیں نکلے گی، جس نے کھانا ہے وہ گھر پر آ کر کونڈا کھائے گا. اب یہ بھی کیا ہے، یہ ہر دور میں اس طرح کی چیزیں، مشرکین شرک والے وہ کونڈے کو گھر پہ رہتے اپنے پاس سے. اسی طرح سے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا. میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت ایک رواج تھا ہمارے ہاں، گھر پہ بھی ہمارے ہاں ہوتا تھا سلسلہ، اب تو خیر وہ ختم ہو گیا سلسلہ، کہ کوئی بھی مشکل ہو تو کوئی خاتون 10 بیویوں کی کہانی مان لیتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ مسئلہ پورا ہو جائے اس کے بعد 10 بیویوں کی کہانی ایک خاتون پڑھتی تھی، دوسری خاتون اس کو سنتی تھی، یعنی جس نے منت مانی وہ دوسری خاتون سے سنتی تھی، اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ مٹھائی وغیرہ اس والے سے تقسیم ہوتی تھی. لیکن ساتھ یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یہ مٹھائی مرد نہیں کھا سکتے، یہ مٹھائی صرف عورتیں کھائیں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں اہل شرک اپنے پاس سے وہ طے کرتے ہیں. اللہ نے ان آیت میں فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان قریب اس جھوٹ کی ان کو سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 141-144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کے شاہکاروں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ پھل دو قسم کے ہیں، ایک پھل وہ ہے جو ایسی بیلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے کہ جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ انگور کی بیل ہے وہ اپنے بلبوتے پر نہیں چل سکتی، سہارا دیتے ہیں اور اس پر انگور کے گچھے لگتے ہیں. اور کچھ پھل ایسے درختوں پر اگتے ہیں جو اپنے بلبوتے پر خود کھڑے ہوتے ہیں، مثال دی گئی انار کی، انار ہے جو کہ اس کے درخت ہوتے ہیں اور وہ اپنے بلبوتے پر کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے پر جانوروں میں بھی دو طرح کے جانور ہیں، ایک جانور وہ ہیں جو ہمیں بردار ہے، یعنی وہ جانور جو حلال ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، یہ حمل بردار ہے، ان سے کھا بھی سکتے ہیں، ان پہ سواری بھی کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنا سامان وہ بھی کھینچ سکتے ہیں. اسی طریقے پر کچھ جانور اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو کہ حلال ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، لیکن وہ حمل بردار نہیں ہیں بلکہ وہ فرسی جانور کہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا رزق ہے، اللہ نے جائز قرار دیا ہے، کسی پنڈت کو حق نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ چیزوں کو اللہ کے نام پہ کر دے اور کچھ چیزوں کو بتوں کے نام پر کر دے، اور کچھ چیزوں کا کھانا حلال قرار دے، کچھ چیزوں کا کھانا حرام قرار دے، یہ سب جائز ہے، کھا سکتے ہو. خاص طور پر پھلوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس روز وہ فصل اتارو اللہ کہا اسی دن دے دو. مراد اس میں اس سے یہ ہے کہ جو عشر ہے وہ اسی دن دے دیا جائے گا. زکوٰۃ میں اور عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فاضل مال پر اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ خاص نصاب کے مطابق ہو، اور اس فاضل مال کو انسان کے پاس ایک سال گزر جائے اس کے بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. عشر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نصاب نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی مدت ہے، سال کی یا ڈیڑھ سال کی یا دو سال کی. جس روز فصل اترے گی اسی روز اسے، یعنی دسواں حصہ، اللہ کی راہ میں دے دیا جائے گا. اگر 10 کلو ٹماٹر اترے ہیں تو 1 کلو اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں گے، 100 کلو اترے تو 10 کلو دے دیے جائیں گے، یعنی اس میں کوئی حساب نہیں ہے اور یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی مدت ہے. تو فرمایا کہ وہ آتو حق کہ یوما اسادی، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اسی دن دے دو. بلا تصرفو، کھاؤ پیو، بلا تصرفو، البتہ اسراف مت کرو، ضائع مت کرو، برباد مت کرو. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات فرمائی کہ بھائی جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور جو لوگ بلا دلیل اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور وہ اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لہذا ان کی گمراہیوں کا شکار مت ہو. آیت 145-147 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کیا ہے. کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنے کا اختیار کسی بھی انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. یہ اللہ نے وہ اختیار اپنے رسول کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. اب ایک وہ مضمون ہے جو تیسری بار ہمارے سامنے آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں آیا تھا، سورہ مائدہ میں پھر آ رہا ہے. چار چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون. جھٹکے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ذبح کرنے میں جانور جب تڑپتا ہے تو جو خون اس کے اندر بہ سکتا ہے وہ بہ کے نکل جاتا ہے، لیکن جب جھٹکے سے مارتے ہیں کسی جانور کو تو جانور تڑپتا نہیں اور وہ خون اس کے اندر ہی جم جاتا ہے، اور چونکہ وہ خون گوشت کی خلیوں میں جمع ہوا ہوتا ہے اور وہ خون حرام ہے، لہذا وہ جھٹکے سے مارا ہوا جانور اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے. تو اللہ نے مردار کو حرام کیا، خون کو بہتے ہوئے خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور ہر وہ کھانا یا ہر وہ جانور کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا. یہودیوں پر اللہ نے اس کے علاوہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، خاص طور پر شتر مرغ یا بطخ وغیرہ. اسی طریقے پر اللہ نے فرمایا کہ گائے وغیرہ کی بھی کچھ چربی جو خالص چربی تھی وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھی. ہاں جو چربی کسی ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی علیحدہ نہیں ہو سکتی وہ اللہ نے ان کے لیے جائز رکھی، لیکن جو خالص چربی ہے وہ بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے. پھر آیت 148 سے 150 میں ایک بار پھر مشرکین کی ایک خوشنما دلیل کا ذکر ہے. مشرکین کہتے تھے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کس کے اذن سے ہوتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. لہذا اگر ہم نے شرک کیا یا ہمارے باپ دادا نے شرک کیا یا ہم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا یا ہمارے باپ دادا نے حرام قرار دیا تو یہ سب کا سب بھی اللہ کے اذن سے ہوا ہے، بغیر اللہ کے اذن کے ہو نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں روک دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اللہ کی اپروول ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بلا شبہ اس میں اللہ کا اذن ہے، دنیا میں ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی اپروول سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا اذن اور ہے، اس کی رضا اس کی مشیت اور ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس میں ہے کہ وہ کام کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، لیکن اگر تم اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہو تو چونکہ دنیا میں اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، تمہیں مجبور محض نہیں بنایا، لہذا اللہ تعالی ضمیر کے ذریعے سے منع کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، انبیاء اور نیک بندوں کے ذریعے سے اللہ روکتا ہے کہ یہ کام مت کرو، لیکن جب انسان اس غلط کام کے اوپر تل جاتا ہے تو اللہ اجازت دیتا ہے، لیکن کس طرح کے جاؤ دفع ہو جاؤ کر لو، تمہیں ہر طرح سے سمجھایا گیا تم نہیں سمجھ رہے، اب جاؤ اور کر لو اپنی خواہش پوری کر لو. اللہ کی رضا ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ کا اذن ہوتا ہے مگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی. پھر مشرکین مکہ کو یہ بھی کہا گیا کہ تم دلیل لاؤ کہ کس دلیل کی بنیاد پر تم نے یہ شرک کیا یا تم نے ان چیزوں کو حرام کیا. بعض اوقات الٹی بات ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ غلط کام کرنے والے دوسروں سے دلیل مانگتے. میں نے ایک واقعہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا ہے، اس سے مجھے اس آیت کا بھی فہم حاصل ہوا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی آپ اپنے اکثر و بیشتر بیانات میں 40ویں کی نفی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد 40واں نہیں کرنا چاہیے، مجھے بتائیے کہ کس حدیث میں منع کیا گیا 40ویں سے، کیوں آپ منع کرتے ہیں، کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا یہ آپ بالکل الٹی بات کر رہے ہیں، 40واں جو کرتا ہے وہ دلیل لے کر آئے کہ وہ کس دلیل کی بنیاد پہ 40واں کر رہا ہے. اگر کل آپ 50واں شروع کر دیں اور پھر مجھ سے کہیں کہ دلیل لاؤ کہاں 50واں منع ہے، تو 50واں بھی منع نہیں ہوگا حدیث میں، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول کے دور میں تھی نہیں اس کی ممانعت حدیث میں کیسے آ جائے گی. تو وہ تو یہ ہے کہ اگر میں ایک کام کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ دلیل ہو کہ میں یہ کام کس بنیاد پر کر رہا ہوں، میرے پاس اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ میں اس دلیل کی بنیاد پر میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا هل لکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم ہمارے سامنے لے کر آؤ کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اس علم کی بنیاد پر، اس دلیل کی بنیاد پر تم یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہو. پھر ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذمے تو ہے حجت پوری کرنا، فللہ الحجت البالغہ، اللہ نے تم پر حجت پوری کر دی ہے، اور اگر اب بھی تم باز نہیں آ رہے تو اس کے بعد پھر تم اپنے جرائم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ ان کی اس قسم کی خوشنما باتوں سے متاثر مت ہو اور پیروی کرو اس کی کہ جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جنہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کر رہے ہیں. آیت 151 سے 154 میں اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے احکامات عشرہ کو قرآنی اسلوب کے اندر بیان کیا ہے. قرآن اللہ تعالی نے 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اب انہیں 10 کمانڈمنٹس کا بیان قرآن میں اس مقام پر ہے، لیکن اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یہ احکامات تورات کے احکامات عشرہ کی قرآنی تعبیر ہے. وہ 10 احکامات کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل مت کرو، ان کے رازق تم نہیں، ان کے رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نمبر چار، بہائی کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ یہ بہائی کھلی ہو اور یا پوشیدہ ہو۔ پوشیدہ بہائی کیا ہے؟ انشاءاللہ آج اس کی وضاحت سورہ اعراف کی ایک آیت کے حوالے سے ہو جائے گی۔ نمبر پانچ، کسی بھی جان کو ناحق مت قتل کرو۔ نمبر چھ، یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ عمدہ طور پر اس کے مال کی حفاظت کرو۔ نمبر سات، ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو۔ نمبر پانچ، ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانبداری نہ برتو۔ نمبر نو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اور نمبر دس، اللہ کی کتاب سیدھا رستہ ہے، پس اس کی پیروی کرو۔ یہ آخری ہدایت، یہ جامع ہدایت ہے، اس میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعلیمات کا احاطہ ہو گیا۔ آج 155 سے 157 میں اللہ نے حقیقت بیان فرمائی کہ نزول قرآن مشرکین مکہ کے لیے اتمام حجت ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اصل تو اللہ نے کتابیں اتاری ہم سے پہلے دو گروہوں، یہودیوں اور عیسائیوں پر، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہیں، اور اگر اللہ تعالی ہم پر کوئی کتاب نازل کرتا تو ہم یہودی عیسائیوں کے مقابلے میں اس پر زیادہ جذبے کے ساتھ عمل کرتے، زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ ان آیات میں اللہ نے تمام حجت کر دی کہ دیکھو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے اور اب تمہارے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی، اللہ نے تمہیں کتاب دے دی ہے۔ اب اگر اس کتاب کے آنے کے باوجود تم نے اگر اس کتاب سے پہلو تہی کی، تم نے اس کتاب کو اہمیت نہ دی، تم نے اس سے کنی کترائی، تو اس کے بعد پھر جان لو کہ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ان کے کیے کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ آیت 158 میں فرمایا کہ اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا یا عمل کرنا مفید نہیں ہوگا۔ پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، لہذا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ آ جائے حساب کتاب لینے کے لیے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آئے گا، سورہ فجر میں آتا ہے وجاء ربک والملک صفاً صفاً، تو یا تو یہ اللہ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آ جائے، جیسے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے ان پر بھی عذاب لے کر آئے، اور یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اللہ کی نشانی آ جائے۔ فرمایا کہ اللہ کی نشانی اگر کوئی سامنے آ گئی تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا، اور یا یہ ہے کہ پھر کوئی نیکی کرنا وہ ہرگز مفید نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر معاملہ غیب کا نہیں رہے گا۔ بہتر ہے کہ نشانی کے آنے سے پہلے پہلے ایمان لائیں، اور نہ صرف ایمان لیں بلکہ اس ایمان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی کمائیں۔ آج 159 میں فرمایا کہ دین کے حصے بکھرے کرنے والوں سے اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں، دین ایک وحدت ہے، اور حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جو لوگ دین کے حصے بکھرے کر دیں، دین کا ایک حصہ لے لیں اور دوسرے حصے سے سر پہ نظر کریں، اور دین کے اس حصے کے ساتھ اپنی کو خاص پہچان بنا لیں اور اس کے اوپر بڑے خوش ہوں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہم اس اعتبار سے ہم صحیح عمل کر رہے ہیں، دوسرے غلط عمل کر رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو کہ پھر فرقہ واریت بن جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے یہ فرقوں کو کہ انہوں نے کوئی دین کا ایک حصہ لے لیا، جیسے ہمارے ہاں کسی نے صرف توحید کا عقیدہ لے لیا اور دوسروں کو وہ ان کی نفی کر رہا ہے، ان کو مشرک قرار دے رہا ہے، کسی نے اس کے رسول لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوسروں کو گستاخ رسول سمجھ کر ان سے نفرت کرتا ہے، کسی نے دین میں سے نماز کو لے لیا اور کہا کہ ہماری نماز کا طریقہ تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی سنت کے مطابق ہے اور ان کے نماز کا طریقہ تو درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دین کا ایک حصہ صرف لے لینا اور اس حصے کو اپنی پہچان بنا لینا اور باقی دین کے دیگر حصوں سے سر سے نظر کرنا اور اس کے بعد اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، کوئی فرقے کی شکل اختیار کر لینا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین کے حصے بکرے کر دیے اور وہ گرو گرو ہو گئے، اے نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے تعلق سے ایسے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا۔ الفاظ یہاں پر بڑے نوٹ کرنے والے ہیں کہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لے آیا، یعنی فرمایا جس نے ایک نیکی کی، یعنی نیکی کرنے کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکی ضائع ہو گئی، نیکی کی اور بعد میں احسان جتلا دیا، نیکی کی اور بعد میں اس کا دکھاوا کر دیا، وہ نیکی برباد ہو گئی، نیکیاں کی اور بعد میں خدا نہ خواستہ انسان مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ تو جس نے ایک نیکی کی اور اس نیکی کو محفوظ رکھ کر اللہ تک لے آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا اجر دے گا، اور جس نے ایک برائی کی اور برائی کو اللہ کے پاس لے آیا، ہاں اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بد نصیب برائی کی بھی توبہ نہیں کی، برائی کو اللہ کے پاس لے آیا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی برائی کے برابر ہی سزا دے گا۔ آج 161-163، اب یہاں سے سورہ انعام کا آخری حصہ شروع ہوا ہے، 5 آیتیں ہیں جو آخری بڑی جامع آیتیں ہیں۔ آج 161-163 میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کر دی۔ صراط مستقیم ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی ہے۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ سیدھا رستہ تھیوریٹیکلی نظری طور پر یہ ہے، الدین القیم، بالکل خالص دین۔ یہ خالص دین کیا ہے؟ سورہ بینہ میں اس کی وضاحت آتی ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ انہیں اور کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی غلامی کرے، اللہ کی بندگی کرے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی بالکل سیدھا دین ہے۔ تو سیدھا دین اس راستے مستقیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ٹوٹل بندگی کی جائے، زندگی کے ہر گوشے میں، انفرادی میں بھی، اجتماعی میں بھی، اور گھر میں بھی، اور اپنے دفتر میں بھی، اور اپنے کاروبار میں بھی، اور خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر موقع پر اللہ کو بڑا کیا جائے، اس کا کہنا مانا جائے، یہ ہے اصل میں صراط مستقیم، یہ ہے دین قیم۔ عملی طور پر یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا رستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رستہ کیا ہے؟ سورہ توبہ، سورہ بقرہ آیت 130 میں اس کی وضاحت ہوئی، آیت 131 میں، کہ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی اعتبار سے آزمایا، وہ ہمیشہ آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ نے جو قربانی مانگی وہ قربانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کی۔ یہ ہے صراط مستقیم، کہ جو بھی اللہ کا حکم ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم پورے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کے بعد آخری آیات میں فرمایا، آیت 164-165 میں، کہ رب حقیقی اللہ ہی ہے۔ پھر وہی بات کہ میں کیوں تمہاری ڈیل اور تمہاری سمجھوتے کی پیشکش کو قبول کروں، میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانوں، حالانکہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے، کیوں؟ خالق بھی وہ ہے اور ہر چیز کی ضروریات پوری کرنے والا، اس کا پروردگار، اس کا پالنہار بھی اللہ ہے، تو میں اس کے سوا کسی اور کو کیسے رب مان لوں اور معبود مان لوں؟ اس اللہ تعالیٰ کی طرف عام انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا ان معاملات کا، کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے، اور ان کی قسمتوں کا فیصلہ بھی، کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، اللہ ہی نے کرنا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ دنیا میں اس نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اب تم نے اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق ٹھہرانا ہے۔ اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، نیکیاں کر کے تم اپنے آپ کو اس کی اس شان کے مستحق بنا لو گے، اور وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اس دنیا کے امتحان میں تم ناکام رہ کر اس کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لو گے۔ اب فیصلہ تمہارا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم دنیا کے اسٹیج پر آ گئے ہو، امتحان میں آ گئے، اور تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اللہ کی کس شان کا مستحق بنانا ہے۔ یہ سورۃ الانام یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو تاریخ انسانی کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی سورت ہے، تقریباً سوا پارے پر مشتمل. اس سورہ مبارکہ میں انسانی تاریخ کے تینوں ادوار بیان ہوئے ہیں. تاریخ انسانی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے ازل، جبکہ انسان کی تاریخ کا آغاز ہوا، پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا. اور اس کے بعد ایک ہے ابد، وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، یعنی قیامت کے واقعات. اور ازل اور ابد کے درمیان وہ عرصہ ہے جو یہ زمین پر میں اور آپ گزار رہے ہیں دنیا میں، یہ اس کے درمیان کا عرصہ ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ انسانی کے ان تینوں ادوار کا ذکر کیا ہے. آیات کا تجزیہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. پہلے رکوع میں یعنی آیات 1-10 میں اللہ نے سورہ مبارک کے مضامین کا اشاریہ بیان کیا، یعنی اشارہ کر دیا گیا ہے پہلے رکوع میں کہ اس صورت میں کیا کیا مضامین بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد آیات 11-35 میں ازل کا بیان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، ابلیس کا انکار، یہ باتیں تفصیل سے آئی ہیں. آیات 36-58 میں ابد کا بیان ہے، قیامت کا کیا حوال کا بیان ہے، اہل جنت کا ذکر بھی ہے، اہل جہنم کا ذکر بھی ہے، اور کچھ لوگ بیچ میں ہوں گے اصحاب الاعراف، ان کا ذکر بھی ہے. آیات 159-149 میں درمیانی جو دور ہے ازل ابد کے درمیان، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کی داستانیں بیان کی ہیں. پھر آیات 142-171 میں تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ اہم واقعات کا ذکر ہے. آیات 172-179 میں پھر دوبارہ ازل کا بھی ایک معاملہ بیان ہوا، ابد کا بھی کچھ حال بیان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ درمیانی عرصے کے بھی کچھ واقعات بیان ہوئے. اور پھر آخری آیات ہے آیات 180-206 کہ جن میں ہماری عبرت اور معزت کے لیے بڑا ہلا دینے والا مضمون ہے. اب آئیے آیات 110 سورہ مبارکہ کے مضامین کا انڈیکس یا اشاریہ. اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت کے مضامین کا ایک خلاصہ اجمالی بیان وہ رکھ دیا. خاص طور پر ابتدا ہی میں فرمایا کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو ہر قوم اس وقت عذاب کو دیکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ اللہ ہم ہی ظالم ہیں. لیکن یہ ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد اس طرح کا پچھتانا، اس قسم کی پریشانی کو کام نہ آئی اور وہ قومیں ہلاکت سے دوچار ہوئیں. پھر یہ دنیا کی ہلاکت تو عذاب کی پہلی اور بڑی چھوٹی سی قسط ہے، اصل عذاب ان کو ملے گا قیامت کے دن. اور قیامت کے دن فیصلہ کن چیز ہوگا اعمال کا وزن. جن کی نیکی کی تولے بھاری ہوئی وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوں گے، اللہ نے ان میں شامل فرمائے، اور جن کی نیکی کی تولے ہلکی ہوئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوں گے. پھر فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بسایا، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں رزق دیا. کیوں دیا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ ہمارا یہاں پر امتحان ہو. اب جو لوگ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، شکر گزاری کی روش اختیار کریں گے، وہ کامیاب ہیں، اور جو دوسری قسم کی روش اختیار کریں گے وہ ناکام ہیں. یہ ہے پہلی 10 آیات کا خلاصہ. اس کے بعد آیات 11-25 میں قصہ آدم و ابلیس ہے. قرآن مجید میں یہ قصہ مجموعی طور پر 7 مرتبہ آیا ہے. ہم اس سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، اب یہ دوسری بار ہے. اس کے بعد مزید 5 مرتبہ آئے گا، لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے یہ قصہ اسی مقام پر ہے قرآن مجید میں، یعنی سورت البقرہ کی ان 15 آیات میں، آیات 11-25 میں. ان آیات میں اس قصے کے حوالے سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی جو میں نے یہاں پر نقل کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ کیا فرق ہے آدمیت میں اور شیطنت میں. 5 نکات ہیں جو آدمیت اور شیطنت کے فرق کے لیے یہاں پر ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت و بڑائی کا مقام عطا فرمایا، خلافت دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، جبکہ ابلیس نے خود سے بڑائی کا اظہار کیا. تو یہ فرق ہے، ایک ہوتا ہے تکبر، خود سے کسی کو بڑا سمجھنا، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ رکھے. نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اعلیٰ مقام کے حصول کی خواہش کے تحت خطا کی. ابلیس نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی فرمبرداری کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ مقام آپ کو مل جائے گا. تو لہذا ایک اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے انہوں نے وہ خطا کی. جبکہ ابلیس نے نفسانی خواہش کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی, تکبر تھا کہ مجھے اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, آدم کو اللہ تعالیٰ نے گارے سے پیدا کیا ہے, لہذا میں کیسے اس کثیر شے کو سجدہ کر دوں. نمبر تین, آدم علیہ السلام سے خطا کروائی گئی جبکہ ابلیس نے خود سے اللہ کی نافرمانی کی. آدم علیہ السلام کو ابلیس نے ورغلا کر جو ہے وہ آمادہ کیا درخت کا پھل کھانے پر, جبکہ ابلیس نے خود سے ہی حرکت کی, یعنی اللہ کی نافرمانی کی. نمبر چار, آدم علیہ السلام نے خطا کی ذمہ داری خود قبول کی, آگے الفاظ آ رہے ہیں, جبکہ ابلیس نے اس کے لیے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا. انسانیت یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو آدمی غلطی کا اعتراف کر لے, لیکن شیطنت یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو الزام دے کہ اس کی وجہ سے ہی ہوا, یا وہ بھی تو ایسا کرتا ہے, اگر میں رشوت لیتا ہوں تو وہ بھی تو لیتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ شیطنت کی پیروی ہے. نمبر پانچ, اللہ نے ابلیس سے نافرمانی پر جب باس پرس کی تو اس نے اپنی نافرمانی کا جواب پیش کیا. اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے متوجہ فرمایا تو فوراً اپنی خطا تسلیم کی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی. یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے خود غلطی نہیں کی, مجھ سے غلطی اس نے کروائی ہے, سارا قصور اس کا, اس نے مجھے یہ کہا. گویا ان کے پاس ایک جواز تھا لیکن اللہ کے سامنے کوئی جواز پیش نہیں کیا, بلکہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہمارے, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول فرمائی اور اس کے بعد زمین پر بھیج دیا خلافت کے لیے. آیات 26 تا 28 میں اللہ نے حکم دیا کہ لباس میں تقوی اختیار کرو. خبردار کیا گیا ان آیات میں کہ دیکھنا جس طرح شیطان نے جنت میں تمہارے ماں باپ کو ممنوع درخت کا پھل کھلایا تھا اور اس کے بعد ان کو برہنگی محسوس ہوئی تھی, گویا ان کا لباس اس نے اتروا دیا تھا, اسی طریقے پر وہ دنیا میں تمہارا لباس بھی اتروانے کی کوشش کرے گا. اور اس چیز کو آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جتنی شیطانی قوتیں ہیں ان کا کام یہ فحاشی پھیلانا, اور یہ رفتہ رفتہ انسان کو مزید سے مزید فحاشی کا عادی بنا رہے ہیں. یورپ میں تو شیطان نے ان کو تو بالکل ہی برہنہ کر ہی دیا, لیکن اسلامی دنیا میں ابھی بھی جو ہمارا معاشرتی نظام ہے, اس نظام میں الحمدللہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ شرم و حیا کی اقدار موجود ہیں. اب ان کا سارا زور ہمارے اسی شرم و حیا کی اقدار کو مٹانے کے اوپر ہے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہمیں عادی بناتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جبکہ جو ہے وہ جو بھی فلموں میں کام کرنے والیاں ہوں, ڈراموں میں کام کرنے والیاں ہوں, نراسنے ہوں, گلوکاریں ہوں, یہ کم از کم دوپٹہ اوڑھتی تھی. اس کے بعد پہلے ان کا دوپٹہ اتارا اور گلے میں آیا, پھر وہ دوپٹہ جو ہے وہ کندھے پر رسی کے طور پر بن گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاف آستین کے لباس, اس کو رواج دیا گیا. اب پوری آستینیں غائب ہیں, اب سینے کھلے ہیں. یعنی اس قدر بےہودہ مناظر ہیں کہ جس کا رفتہ رفتہ ہمیں عادی بنایا جا رہا ہے, اور ہماری بائیں بہنیں وہ فیشن دیکھ کر وہ اس کے اندر مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہیں. فرمایا کہ کہیں تمہارا لباس بنا اتار دے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا فرمایا ہے کہ جس میں دو خوبیاں ہیں, وہ لباس تمہارے ستر کو چھپانے والا بھی ہے, تمہاری پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے, اور وہ لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا اور آرائش کا بھی ایک ذریعہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تقوی والا لباس. بلباس تقوی ذالک خیر. تقوی والا لباس کیا ہے؟ نمبر ایک, ایسا لباس جو پورے ستر کو چھپانے والا ہو. مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم کا حصہ. یہ کسی صورت میں بھی ہمارا ظاہر نہیں ہونا چاہیے, الا یہ کہ کوئی تنہائی میں مجبوری ہے یا یہ ہے کوئی ایمرجنسی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ہم گھر پر بھی نیکر پہن کر کام کاج نہیں کر سکتے. یعنی کہ نیکر پہن کر صبح جو نکل جائیں جاگنگ کرنے کے لیے کہ چلو اس وقت اس کی اجازت ہے, بلکہ یہ حصہ ہمیں ہر وقت چھپانا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ ویسے بڑا اہتمام کرتے ہیں ستر کا, لیکن کبھی کسی تفریح پر جانا ہو تو پھر وہاں پر اہتمام نہیں کرتے, بھائی سوئمنگ کرنی ہے لہٰذا نیکر پہنی ہوئی ہے اور گھٹنے ننگے ہو رہے ہیں اور سوئمنگ کر رہے ہیں, غلط ہے, حرام ہے. ہر صورت میں اپنے ستر کو چھپانا, ایسا لباس جو ہمارے پورے ستر کو ہمیشہ چھپائے رکھے. اسی طریقے پر خاتون کا ستر ہے چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں. اس کے علاوہ اس کو اپنا پورا جسم چھپانا ہے, گھر پر بھی چھپانا ہے, اپنے جوان بیٹوں سے بھی, جوان بھائیوں سے بھی, اپنے والد سے بھی اس کو چھپانا ہے. تو نمبر ایک لباس وہ ہو جو ساتر ہو, نمبر دو ایسا باریک نہ ہو کہ جسم کی کھال نظر آ رہی ہو, ڈھانپا ہوا تو ہے اس سے پورے ستر کو لیکن اتنا باریک ہے کہ اندر سے جسم نظر آ رہا ہے. نمبر تین ایسا چست نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اعضاء جسمانی نمایاں ہو رہے ہوں, ٹائٹ پتلونیں پہنی ہوئی ہیں, ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے, اور لہذا لباس پہننے کے باوجود بھی آدمی کے سارے خد و خال اور جسم کے کنٹور وہ واضح ہو رہے ہیں. نمبر چار لباس میں اسراف نہ ہو, یعنی ضرورت کے تحت لباس پہنا جائے, اچھا لباس پہنا جائے, حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے, منع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بلا وجہ جو ہے وہ نقش و نگار اور جو ہے وہ مینا کاری اور یہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو کچھ نمایاں کرنے کے لیے, اس کی اجازت نہیں ہے. نمبر پانچ لباس سے تکبر کا اظہار نہ ہو, جیسے کہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ترے پہنے ہوئے, اور یا عرب میں ہوتا تھا کہ اتنے جو ہے وہ لمبے لباس پہنے ہوئے ہیں کہ لباس زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا ہے. نمبر چھ مرد عورتوں کا سا اور عورتیں مردوں کا سا لباس نہ پہنے, اور نمبر سات مرد خالص ریشمی لباس سے اجتناب کرے. یہ ہے لباس میں تقوی کے ساتھ پہلو. شیطانی قوتیں ہر دور میں انسانوں کو بیاہ کرنے پر تلی رہتی ہیں. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کے ایجنٹ مشرکین مکہ برہنا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہوگا تبھی تو اس سلسلہ شروع ہوا ہے. جیسے آج ہمارے ہاں بےحودگی بہائی کو کہا جاتا ہے یہ ہماری روایات ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, اسی طریقے پر وہ بھی اسے اپنے باپ دادا کی طرف منسوب کرتے تھے. یا پھر وہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہے وہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے لہذا اللہ نے ضرور اس کا حکم دیا ہوگا ہمارے ماں باپ کو, ہم تو اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. آگے اگلی آیات میں واضح کیا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھی ایسے کام کا حکم نہیں دے سکتا کہ جس کے اندر ظلم ہو, اللہ نے ہرگز اس کا حکم نہیں دیا. اسی طریقے پر ہمارے ہاں بعض دنیا دار صوفیہ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات بالکل برہنا ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ بہت پہنچا ہوا ہے, مجذوب ہے اور لباس وغیرہ کے تکلف سے بھی آزاد ہو گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں گمراہی ہیں. ہمارے لیے اسوہ ہے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام, اور جو چیز بھی ان کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے وہ گمراہی ہے, وہ ہرگز کوئی اللہ کی قربت اور اللہ کے ہاں پہنچ اس کا معیار نہیں بن سکتی. آیت 29 تا 30 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بےحیائی بےحودگی کا نہیں بلکہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. یہ بےحودگی اور بےحیائی یہ بھی عدل کی ضد ہے. نوٹ کیجئے کہ ایک بےحودہ انسان وہ اصل میں ایک پورے خاندان کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی مرد بےحودگی کے ذریعے سے کسی عورت کو مائل اپنی طرف کر رہا ہے, یا کوئی عورت اپنی بےحودگی بےحیائی کے ذریعے سے کسی مرد کو مائل کر رہی ہے, تو لازماً خاندان میں عورت اور مرد کے تعلق کے اندر لازماً کمی پیدا ہوگی. شوہر کی نگاہ اگر کسی اور عورت پر ہو گئی تو اپنی بیوی کی توجہ کم دے گا, بیوی کسی اور مرد کی طرف مائل ہے تو اپنے شوہر کی طرف وہ توجہ کم دے گی. لہذا خاندان کے اوپر اس کی وجہ سے کیا ہے, ایک اثر پڑتا ہے, ظلم ہوتا ہے. اور جب میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کمزور ہوں, وہ بانڈنگ کمزور ہو جائے, تو اس کے بعد اس کے منفی اثرات اولاد کے اوپر بھی پڑتے ہیں. تو چونکہ یہ بےحودگی بےحیائی ایک ظلم کو پھیلانے کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حکم کبھی نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم یہ دیتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو بجائے اس کے کہ اپنا لباس ہی اتار دو, نہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرو. اللہ کی قربت لباس کے اتارنے سے نہیں بلکہ یہ ہے کہ خشوع خضوع نمازوں کے اندر پیدا کرنے سے حاصل ہوگی. پھر مزید فرمایا کہ جس طرح تم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, اسی طرح سے تمہیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے جواب دہی کے لیے بھی, اور وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے. اور گمراہی پر وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا, ان کی پیروی کی. آیات 31-32 میں فرمایا کہ حلال اشیاء کو حرام سمجھ لینا ہرگز زور نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی ان سے پوچھئے کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور پاکیزہ رزق اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے, کس نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ نہ زیب و زینت اختیار کرنا کوئی حرام ہے, ناپاکیزہ چیزوں کا استعمال کوئی حرام ہے. یہ چیزیں خالصتاً ہوں گی قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے. البتہ دنیا میں ان سے کافر بھی استفادہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر حکم دیا کہ جب بھی نماز پڑھو تو اپنی زیب و زینت کا خاص اہتمام کرو. دنیا میں کسی بڑے افسر کے دربار میں جانا ہوتا ہے، حاکم کے دربار میں جانا ہوتا ہے تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہو. اسی طریقے پر جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ جاؤ. وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَخُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کا اہتمام کرو، اور اس کے بعد جو بھی چیزیں اللہ نے دیے حلال وہ کھاؤ پیو. کسی بھی حلال چیز کو حرام کر دینا یہ ہرگز زہد نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ زہد اصل میں یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہیں اس پر زیادہ بھروسہ ہو بنسبت اس چیز کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ حرام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ بے حیائی کی ہر صورت، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ پوشیدہ ہو، وہ حرام ہے. یہ تورات کے جو 10 احکامات ہیں ان میں بھی یہ ذکر آیا تھا کہ بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو. میں نے عرض کیا تھا سورہ آراف میں اس کی وضاحت آ جائے گی کہ پوشیدہ بے حیائی کیا ہے. پوشیدہ بے حیائی سے مراد ہے فحش باتوں کے بارے میں سوچنا. کسی کو پتا نہیں کہ میرا ذہن اس وقت کس طرف ہے، لیکن میں اندر ہی اندر کوئی غلط چیزیں سوچ رہا ہوں. حدیث میں اس کو دل کا زنا قرار دیا گیا ہے. کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا اور اس سے مزید قربت پیدا کرنے کے لیے اندر اندر منصوبے بناتے رہنا. اسی طریقے پر نظروں کی خیانت، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں کہ نگاہ کہاں گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ نظروں کی خیانت کے ذریعے سے آنکھوں کا زنا کیا جا رہا ہے. تنہائی میں فحش حرکات کرنا، کسی کو پتہ نہیں لیکن انسان اکیلا ہے اور وہاں پر کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے. زو معنی بات، جس کا ایک معنی فحش مفہوم رکھتا ہو، لوگ اس کو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، ایسی بات کہہ دی کہ جو بظاہر تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بٹوین دا لائنز کچھ اور ہے، اور اندر اندر لوگ مسکرا رہے ہیں. کسی منکوہ سے نکاح کر لینا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. کسی عورت کو مائل کیا اور اس کے بعد اخبار میں آتا ہے کہ فلاں عورت اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، دوسرے شہر میں چلے گئے، کسی اور علاقے میں چلے گئے اور جا کر نکاح کر لیا. وہ نکاح ہوا ہی نہیں، جب تک کہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دے گا نکاح کیسے ہوا؟ لیکن قاضی صاحب کو تو پتہ نہیں ہے، اور قاضی صاحب کو بتا دیا کہ بھائی جو ہے وہ جو بھی جھوٹ غلط بیانی کی، اور جو ہے وہ جا کر ان سے نکاح پڑھوا لیا. طلاق کے مغلف کے باوجود بیوی کے ساتھ رہنا، ایسے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. ہے ہنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 3 طلاقیں جو ہے وہ غصے میں دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کارے کوئی بات نہیں، میری نیت ایک ہی کی تھی اور ابھی بھی ساتھ رہ رہے ہیں. حالانکہ ان چاروں مسالک میں 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے پکی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہاں کسی کا مسلک کہلے حدیث ہے، کسی کا مسلک جو ہے وہ جعفری ہے، تو ان کے ہاتھ گنجائش ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثریت ہنفیوں کی ہے. ایک ہنفی اگر 3 طلاقیں دینے کے باوجود بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے تو زنا کر رہا ہے، لیکن طلاق مغلف کے باوجود ساتھ رہ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دے چکا ہے. تو بہرحال یہ پوشیدہ بے حیائی کی کچھ شکلیں ہیں. بے حیائی کے علاوہ اللہ نے ہر قسم کی زیادتی، گناہ، شرک اور اللہ کی طرف بے سند باتیں منسوب کرنے کو بھی حرام کر دیا. جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ننگا ہو کے طواف کر رہے ہیں تو اللہ ہی نے اس کا حکم دیا، واللہ امرنا بہا، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا یہ چیزیں حرام ہیں. آیت 34 میں فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، زوال ہے، لہذا مولت عمل ہر ایک کے پاس کوئی خاص عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو آزما لیتا ہے، اسے کچھ اختیار دیتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکل حالات ہو تب بھی اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے. اچھے حالات ہو تب بھی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ہر چیز پر فنا ہے، ایسے ہر قوم کے اوپر بالآخر زوال آتا ہے، اور فرمایا کہ جب زوال آتا ہے تو پھر وہ اپنے معینہ وقت پر آ جاتا ہے، نہ اسے کوئی ٹال سکتا ہے اور نہ وقت سے پہلے کو اس کو لا سکتا. آیت 35 سے 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو وحی کی پیروی ہی میں تمہارے لیے بلائی ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نے آگاہ کیا کہ دنیا میں اللہ نے نسل آدم کو بھیجا ہی ایک امتحان کے لیے. لیکن ساتھ سے خوشخبری دی کہ ہم نے امتحان میں بھیجنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہم نے رسول بھیجے اور رسولوں کے ذریعے سے اپنی تعلیمات تم تک پہنچائیں، اپنی کتابیں ہم نے بھیجیں. اب جو لوگ ان تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ ایک لامحدود زندگی میں ہر غم ہر دکھ سے محفوظ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اسی روش پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اللہ کی تعلیمات سے رخ موڑ لیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے کا سودا کریں گے. آیت 37 تا آیت 39 میں دنیا اور آخرت کے برے انجام کا ذکر ہے. ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ شریعت، اللہ کے عطا کردہ احکامات سے رخ پھیریں گے ان کی موت انتہائی حسرت ناک ہوتی ہے. موت کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک کہ جن کو وہ تمہیں بڑا اعتماد تھا کہ وہ تمہاری مدد کر دیں گے، کہاں ہیں وہ؟ اب اس وقت کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہم سے گم ہو گئے. اس کے بعد انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں. جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی سے فریاد کریں گے. وہ کہیں گے کہ اللہ یہ جو ہمارے بڑے ہمارے باپ دادا ہیں ان کو دگنا عذاب دے، ہم گمراہ ہوئے تھے ان کی وجہ سے، انہوں نے غلط عقیدوں کا آغاز کیا، غلط رسموں کا آغاز کیا اور ہم نے بعد میں ان کو جاری رکھا، انہوں نے ہمیں غلط تعلیمی اداروں کے اندر داخل کیا، ہم تو چھوٹے تھے، انہوں نے ہمیں داخل کیا غلط تعلیمی اداروں میں کہ جہاں پر ہم داخل ہونے کے بعد مسلمان نہیں رہے، باقی پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے. اے اللہ ہماری غلط تربیت انہوں نے کی ہے، ٹیلی ویژن گھر پر یہ لے کر آئے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے بے حیائی سیکھی، بے حدگی سیکھی، ہر طرح کے ہم نے فوج طور طریقے سیکھے، اے اللہ اصل ظالم یہ ہیں، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ کہے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ان کے لیے بھی دگنا ہے، ان کی اپنے غلط حرکتوں کا بھی، انہوں نے تمہیں گمراہ کیا اس کا بھی، اور تمہارے لیے بھی دگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ تمہارے باپ دادا نے تمہارے ساتھ کیا وہی پھر آگے تم نے اپنی اولادوں کے ساتھ کیا، تم نے بھی بہت جرم کیا، لہذا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا. آج 40 تا 41 میں فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہ جائے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم اور آگ نے ان کو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ڈھانپ رکھا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اہل جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد آیات 42 تا 43 میں اب اہل جنت کا ذکر ہے. اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد اگر اہل جنت کے درمیان دنیا میں کوئی اختلافات تھے، کوئی قدورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے ان کی قدورتوں کو صاف کر دے گا، دل صاف ہو جائیں گے اور آپس میں باہم شیر و شکر ہوں گے، محبت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر وہاں گپ شپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں جنت تک آنے کی ہدایت دی. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ہم ہرگز جنت میں نہ آتے. لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تلک جنت اللتی ارستبوہا بما کنتم تعملون، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اپنے عمل کی وجہ سے، تم نے دنیا میں قربانیاں دی، محنتیں کی، عمل کیے، اس وجہ سے تمہیں جنت کی نعمت عطا کی گئی ہے. اقبال کا شعر ہے، جنت تیری تنہا ہے تیرے خون جگر میں، یہ ذرا ٹھیک کر لیجئے گا، سے لکھا ہوا ہے میں، جنت تیری تنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ. آیت 44 تا 45 میں پھر اہل جنت کی اہل جہنم سے گفتگو کا ذکر ہے. جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت ان آیتوں کا ذرا سمجھنا مشکل تھا، اسی صورت سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت آسمان کے اوپر ہے اور جہنم جو ہے وہ زمین پر ہے، نیچے ہے، تو اتنے بڑے فاصلے سے گفتگو کیسے ہوگی آپس میں اہل جنت اہل جہنم کی؟ لیکن آج ہمارے کمیونیکیشن اتنی ترقی کر چکا ہے کہ پتہ ہے کہ آج یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھنا بہت آسان ہے. آج آپ یہیں پر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں نیکیوں کا یہ رواج یہ بدلہ دے گا، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا؟ جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میری نافرمانیاں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، کیا تم نے بھی وعدہ سچ پایا؟ اہل جہنم کہیں گے کہ جی ہاں ہم نے بھی وہ وعدہ سچ پایا. پھر درمیان میں پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ ظالم کون ہے؟ جو دوسروں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, سود کے بغیر تو اس زمانے میں کاروبار ممکن نہیں ہے, اور یہ فسودہ قسم کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اسلام تھا وہ 1400 سال پہلے, اس کی تعلیمات تھیں, آج وہ اپلیکیبل نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو دوسروں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں. آج 40 آیت 49 میں اصحاب آراف کا تذکرہ ہے, اور اس تذکرے کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ پوری سورت کا نام ہی الآراف ہے. یہ اصحاب الآراف کون ہیں اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے, لیکن ایک حدیث کی بنیاد پر میں جو رائے میں نے یہاں پر وہ نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے کچھ ایسے گناہ ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخلے سے محروم ہوں گے, لیکن ان کی بعض ایسی نیکیاں بھی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرنے سے بھی محفوظ ہوں گے. کچھ نیکیاں بھی کی جس کی وجہ سے جہنم میں گرنے کے جو ہے مستحق نہیں ہیں, لیکن بعض ایسے گناہ کیے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے, جنت میں نہیں جا سکتے. تو جیسے آج کی ایک اصطلاح ہے ویٹنگ لسٹ, یہ ویٹنگ لسٹ پر ہوں گے, جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے, ایک ایسے مقام پر ہوں گے کہ جہاں یہ اہل جنت کو بھی دیکھ سکیں گے اور اہل جہنم کو بھی دیکھ سکیں گے. جب یہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو انہیں یہ سلامتی کا تحفہ جو ہے وہ نظرانہ پیش کریں گے, اور اہل جہنم کو دیکھنا نہیں چاہیں گے. لیکن قرآن کے الفاظ یہ ہے وَإِذَا فُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ, جب زبردستی ان کی نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا جہنم والوں کی طرف, اب اس کے بعد یہ جہنم والوں کو لعنت ملامت کریں گے اور ان کو ان کے جرائم کے اوپر ان کو ڈانٹیں گے. خاص طور پر جو وہ نیک لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے, اس پر انہیں ملامت کریں گے. البتہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفاعت کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کی وجہ سے یہ اصحاب الآراف بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. آیات 50-53 میں پھر اہل جہنم کی اہل جنت سے گفتگو ہے, یعنی اب اہل جہنم اہل جنت سے مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم پر جنت میں سے کچھ پانی اور دیگر نعمتیں پھینک دو. اہل جنت جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. یہ وہ کافر تھے کہ جنہوں نے دین کو ہنسی اور کھیل سمجھا, اسے کبھی سیریس انہوں نے لیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت بھیجی, اس سے استفادہ نہیں کیا. اب روز قیامت حسرت کریں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی درخواست کو رد فرما دے گا. آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ حقیقی رب صرف اور صرف اللہ ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, تمہارا اصل رب وہ ہے کہ جس نے 6 مرحلوں میں تمام آسمان اور زمین بنائی, سورج اور چاند اور ستاروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا, رات اور دن کا نظام تمہاری سہولت کے لیے پیدا فرمایا. پوری کائنات کو چونکہ اللہ نے بنایا ہے, لہذا یہ پوری کائنات اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے. الا لہ الخلق والامر, تخلیق بھی پوری اللہ کی ہے, لہذا اس پوری تخلیق پر حکم بھی اللہ ہی کا چل رہا ہے, اور بلا شبہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی برکتوں والی ہے. جب اللہ ہی رب حقیقی ہے تو پھر دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ ہی سے کرنی چاہیے. آیات 55-56 میں اللہ نے پھر ہمیں دعا کے آداب سکھائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے. دعا کے آداب ان آیات میں ہمارے سامنے آئے ہیں کہ نمبر 1, رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے, تضرعا. تو دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا بڑی عاجزی اور رقت کے ساتھ کی جائے. نمبر 2, دعا تنہائی میں کی جائے. اگر وہ رقت اور عاجزی محفل میں ہوگی تو دکھاوے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا, اس لیے اجتماعی دعاؤں کی زیادہ حوصلہ افزائی قرآن مجید میں نہیں ہے. اجتماعی دعائیں منع نہیں ہیں, کوئی مشکل آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی بڑا اجتماع ہو تو کی بھی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ توجہ جو ہے وہ انسان کی روز کی اس کی جو توجہ ہو وہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ہو, اس سے انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے. اگر میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری یہ دعا پوری کر دے, تو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے تو بہت سارے احکامات ہیں, تم بھی پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, تو اس سے انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے. تو نمبر ایک تنہائی، نمبر ایک بڑی آجی کے ساتھ دعا مانگی جائے، رونے والی صورت بنائی جائے، اپنی بے بسی اپنی لاچارگی کا اظہار کیا جائے، اور نمبر دو دعا تنہائی میں کی جائے. پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں کیا لکھا ہے کہ زیادتی سے مراد کیا ہے، دعا میں زیادتی نہ ہو یعنی کسی کے خلاف بد دعا نہ کی جائے، ایسی شے نہ مانگی جائے کہ جس سے دوسروں کا نقصان ہو. میں بعض اوقات مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر یہ دعا مانگنے بیٹھ جائے کہ میرا کلینک آباد رہے، تو اس کا کلینک تو آباد ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ بیمار ہوں گے تب اس کا کلینک آباد ہوگا. یہ ایک آدمی دعا کرے کہ اللہ بہت ساری بارش دے، بہت ساری بارش دے، بہت ساری بارش دے، ممکن ہے کہ اس بارش سے اس کو تو فائدہ ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ بارش سے بہت سے لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. لہذا ایسی دعا نہ مانگی جائے بلکہ اللہ سے صرف خیر کا سوال کیا جائے. پھر دعا اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے. جب اللہ نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی خفیہ چپکے چپکے اللہ کو پکارو، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر جو ہے وہ طواف کے دوران بعض لوگ بہت اونچی اونچی آواز سے دعائیں کرتے ہیں، جس سے کہ دوسروں کا خوشو خوشو بھی متاثر ہوتا ہے. تو زیادہ اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے. دعا میں تکلف اور تصنع نہ ہو، یہ پھر بناوٹ آ جاتی ہے کہ آدمی کافی سے کافیہ ملا رہا ہو، تو پھر یہ دعا نہ رہی بلکہ پھر یہ تو ایک اس میں ایک بناوٹ آ گئی، اور وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ وہ جو ہے وہ دعا میں زیادتی سے بچنے کے لیے یہ باتیں ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے. نمبر چار، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے. اور پانچویں بات جو ان آیات میں دعا کے حوالے سے آئی وہ آئی کہ دعا کرتے ہوئے وَدْعُوا رَبَّكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، دعا کرتے ہوئے اللہ کا رعب اور خوف بھی انسان پر طاری ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے رحمت کی امید بھی برقرار رہے. آج 57 تا 58 میں اللہ نے بارش کا ذکر کیا اور کہا کہ بارش میں بھی تمہاری ہدایت کے دو سامان ہیں. ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ ہواؤں کے ذریعے بھاری بھاری بادل بھیجتا ہے، نہ جانے کتنے جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں لیٹر پانی ہے جو کہ گیلن پانی ہے جو ان بادلوں کے اندر ہوتا ہے. یہ بادل اتنے بھاری بھاری کون اٹھا کر لاتی ہیں؟ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں. ان بادلوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے طرح طرح کے میوے پیدا فرماتا ہے. اس پورے عمل میں ہدایت کے دو سامان ہیں. نمبر ایک، جس طرح سے اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح وہ روز قیامت مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. اور نمبر دو، اچھی زمین پر بارش کے اثرات برگ و بار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور نکمی زمین بارش کے اثرات سے محروم ہوتی ہے. بارش پڑتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی بھی کام کی چیز اس سے برآمد نہیں ہوتی. اسی طرح وحی کی نعمت سے نیک نیت انسان کے کردار میں محاسن و کمالات ظاہر ہوتے ہیں. لہذا ابو قحافہ ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بدنیت انسان اس نعمت کی سعادتوں سے محروم رہتا ہے. عمر بن حشام ابو جہل کی لعنت وہ قیامت تک کے لیے حاصل کرتا ہے. تو اچھی زمین پر بارش کے اچھے اثرات نظر آئیں گے، اور بری زمین کے اوپر اور کیچڑ پیدا ہوگا، اور پھسلن پیدا ہوگی، اور بدبو پیدا ہوگی. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ سورۃ الاعراف کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ازل اور ابد ان کا بیان یہاں مکمل ہوا. اب اس کے بعد آیت نمبر 59 سے لے کر آیت 141 تک یہ طویل حصہ اس سورت کا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 گزشتہ قوموں کی داستانیں بیان کی ہیں. 8ویں پارے میں 5 قوموں کی داستانیں ہیں، اور بلکہ جو 5ویں قوم ہے قوم شعیب، اس کی داستان کا آدھا حصہ، تھوڑا سا حصہ بلکہ ہے 9ویں 8ویں پارے میں، اور باقی حصہ جو ہے وہ 9ویں پارے میں ہے. بہرحال انشاءاللہ ابھی ہم ان 5 قوموں کی داستانیں ان کا خلاصہ پڑھ لیں گے. آیات 59 تا 64 میں قوم نوح علیہ السلام کی داستان ہے. اس قوم میں شرک کا گناہ بہت زیادہ عام تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، آسیہ کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اور مزید کہا کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں معاذ اللہ حماقت میں، کہ تم احمق ہو معاذ اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز حماقت میں نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے لیے انتہائی خیرخواہی کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، لیکن یہ قوم نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بنائیے، انہوں نے کشتی بنائی، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اب اللہ کا فیصلہ آ پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا زوردار طوفان اس قوم کے اوپر بھیجا گیا، آسمان سے بارش برسی، ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، دونوں پانی جمع ہوئے، اس پانی نے ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کی، کشتی میں سوار اہل ایمان بچا لیے گئے اور باقی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آیات 65-76 میں قوم عاد کی داستان ہے، اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس قوم کے اندر بھی شرک کا جرم تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن قوم حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتی رہی اور ان کو چیلنج دے دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، جو ہمارا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ بالآخر اس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تیز ہوا کی صورت میں، 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوا چلتی رہی اور پوری قوم اس تیز ہوا کی وجہ سے برباد ہوئی۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے ساتھ محفوظ رکھا۔ آیت 73-79 میں قوم سمود کی داستان ہے، حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف رسول تھے، اس قوم میں بھی شرک کا جرم تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے کہا کہ آپ کو رسول مان لیں گے اگر آپ ایک زندہ اونٹنی فلاں پہاڑ میں سے برآمد کر کے دکھا دیں۔ ان کا یہ مطالبہ اللہ نے پورا کر دیا اور صالح علیہ السلام کے ذریعے سے اس اونٹنی کا ظہور ہوا، بجائے اس کے کہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے، انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا اور صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ جو ہمارے خلاف کر سکتے ہو کر گزرو۔ اللہ نے صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچایا اور ایک زلزلے کے ذریعے سے پوری قوم کو برباد کیا۔ آیات 80-84 میں قوم لوط علیہ السلام کی داستان ہے، اس قوم میں شرک کے ساتھ ساتھ ایک ایسا گناہ تھا جس کا آغاز بھی اسی قوم نے کیا اور وہ تھا ہم جنس پرستی کا گناہ۔ لوط علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی لیکن قوم کیا مانتی، بلکہ ان کی اپنی بیوی لوط علیہ السلام کی، وہ بھی قوم کے ساتھ اس جرم میں شریک تھی اور پوری معاونت کرتی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو تو اللہ نے محفوظ رکھا، باقی ایک بڑا زوردار جو ہے وہ زلزلہ ہوا اور کوئی زمین پھٹی، زمین میں ایسا دھماکہ ہوا کہ بستیاں اوپر گئیں اور اوپر جا کے نیچے الٹ کر گریں، اور اس کے بعد ایسی تیز ہوا ان کے اوپر اللہ نے بھیج دی کہ جس میں کنکریاں تھیں اور کنکریوں کی بارش کے ذریعے سے پوری قوم برباد ہوئی۔ آیات 85-93 میں قوم شعیب علیہ السلام کی داستان کا بیان ہے، اس قوم میں بھی شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی اور اس کے بعد راستوں پر کھڑے ہو کر راہزنی کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ جرائم تھے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کی پوری کوشش کی، قوم نے بجائے اس کے کہ ان کی دعوت اصلاح کو قبول کرتے دھمکی دے دی کہ شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام اہل ایمان کو اپنے بستیوں سے نکال باہر کریں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کی پکڑ بھی آئی، اہل ایمان کو اللہ نے بچایا، اس قوم پر بھی زلزلہ آیا اور زلزلے سے پوری قوم ہلاک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پڑھنے پڑھانے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔